اس کے مقابلے میں ایک مادہ پرست انسان کیا ہوتا ہے, کن حقائق کا انکار کرتا ہے اور ان حقائق کے انکار کے نتیجے میں کن پریشانیوں سے دوچار ہو جاتا ہے, کس حیوانیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے بھی ہوا. پھر ہم نے آپ کی خدمت میں اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا کہ اگر انسانیت کی بات کی جائے تو اسلام کی فکر میں انسانیت کا مطلب کیا ہوگا اور مادہ پرستی میں انسانیت کی فکر ہے. ہم نے اسی طرح کی خدمت بیان کیا کہ اقتصادی کارروائی, اقتصادی سرگرمیاں ایک مسلمان کی کس خاطر انجام پاتی ہیں اور کس انداز میں انجام پاتی ہیں اور ایک مادہ پرست ان کو کیوں انجام دیتا ہے اور اس کے آداب کیا ہوتے ہیں. پھر ہم نے آزادی کے تصور کے اوپر اگلی آخری مجلس میں بات کی کہ اسلام کے اندر آزادی کی فکر کیا ہے. اب دیکھیے کہ مادہ پرستی میں آزادی کیا ہے, تو مادہ پرستی میں آزادی در حقیقت انحراف میں آگے بڑھنے کی آزادی ہے. یعنی جب وہ آزادی کی بات کرتا ہے تو اس کو جسم کی غلامی کے مقابلے میں آزادی نہیں چاہیے, اس کو فکر کی غلامی کے مقابلے میں آزادی نہیں چاہیے, اس کو ہوا و حوث کی غلامی کے مقابلے میں آزادی نہیں چاہیے, بلکہ اس کو آزادی چاہیے کہ وہ خالق کا انکار کرے اور کوئی اس کو کچھ کہنے والا نہ ہے. اس کو آزادی چاہیے کہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی میں جانوروں کی طرح زندگی گزارے اور کوئی اس کو روکنے والا موجود نہ ہو. اقتصاد کے میدان میں انسانوں کو لوٹ کھسوٹ میں مبتلا کر دے, ان کو فقیر کر دے, بے روزگار کر دے, ان کی زندگیوں کو تہس نہس کر دے اور کوئی اس کا ہاتھ سامنے والا نہ ہو. سیاست کے میدان میں ظلم کرے, بربریت دکھا دے, بحشیانہ حرکتیں کرے اور کوئی اس کا روکنے والا نہ ہو. ان کی آزادی کا سارا مفہوم ان کی مادہ پرستی سے حاصل ہوتا ہے. ان کی آزادی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسانیت کی بنیاد پر چلے, لہٰذا جب بھی کوئی مطالبہ آزادی کو کرتے ہیں اس آزادی کے مطالبے کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی فکر ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق شیطنت اور جوانیت سے ہوتا ہے. لہٰذا آج کے دور میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب آزادی کا مطالبہ کیا, آزادی رائے کا, رائے کی آزادی کا مطالبہ کیا, تو اس رائے کی آزادی کے پیچھے در حقیقت آیات شیطانی اور یہ رسول خدا کی توحید پر مشتمل خوابوں کی اشارہ کا معاملہ. ورنہ کون مسلمان رائے کی آزادی میں فلسفیانہ رائے کی آزادی کی مخالفت کرے گا؟ کیا مسلمان وہ فکر نہیں جس نے ارسطو اور افلاطون کے افکار کو اسلامی معاشرے کے اندر آنے دیا ہے؟ اسلامی معاشرے نے ان تمام کتابوں کا لاطینی اور اسلامی زبانوں سے ترجمہ کیے اور مختلف زبانوں سے عربی زبان میں ترجمہ کر کے در حقیقت ارسطو افلاطون اور ان رومی مفکرین کے افکار کو, یونانی مفکرین کے افکار کو مسلمانوں نے دنیا تک پہنچایا ہے. یعنی اگر مسلمان ماں قبلت مسیح آنے والے مفکرین کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر کے اتنا علمی جدوجہد انجام نہ دیتے تو میرا نہیں خیال کہ عیسائیت جس نے چرچ کے ذریعے سے علم کے اوپر پابندی لگا دیتی تھی ان فکر کو باقی رکھنے میں کامیاب چھوڑ دیتی, تمام کو تہس نہس کر دیتے. یہ مسلمان فکروں نے ان تمام افکار کو سنبھال کر رکھا اور دنیا کے سامنے تحریر دیا. تو مسلمان کبھی بھی فلسفیانہ افکار کی آزادی کا اپنے دعوے کی مخالفت نہیں کرے گا, لیکن مسلمان جس چیز کی مخالفت کرے گا وہ یہ کہ آزادی رائے کے نام پر اہل کرامت اور تقدسات کی توہین کی جائے, آزادی رائے کے نام پر دنیا کے تمام مقدسات کا انکار کیا جائے. اور ہم یہاں تک کہیں گے کہ جو نہیں ماننا چاہتا ہے خدا اکرام کے دن اس کے ساتھ ہے, ہم اس کی غلط طرف پہ جبر نہیں کریں گے, لیکن یہ بھی قبول نہیں کریں گے کہ کوئی آزادی رائے کے نام پر ان مقدسات کے ساتھ اس طریقے سے مقابلہ کرنے کی کوشش ہے. لہٰذا اگر کسی نے فلسفیانہ طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی کی ذات نعوذ باللہ پر نعوذ باللہ نبوت پر فائز نہیں تھی تو اس کی خبر تو کسی نے بتا نہیں دی. لیکن اگر ناولس لکھ کر اور کارٹونس بنا کر اہل بیت اثار علیہ السلام یا نبی کی ذات کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قبر کا فتویٰ ضروری ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس شخص کی توہین کرنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی سزا دینا ضروری ہے. بس آزادی کے معاملے میں ایک مسلمان کبھی بھی آزادی کی مخالفت نہیں کرے گا اگر آزادی کا مطلب فکری کاوشوں کو استعمال کرنا ہو, فکری جدوجہد کو استعمال کرنا ہو. لیکن آزادی کا مطلب انسان کو حیوان بنا دینا ہو, انسان کو لباس لباس سے بے لباس میں تبدیل کر دینا ہو, انسان کو ایسے کاموں کے اندر ملوث کر دینا جس سے اس کی عقل و شعور ظاہر ہوتی ہو, اس بات کو انسان اسلام و تبدیل قبول نہیں کرے گا. دوسرے جو محمد والے آج کے مختصر وقت میں کوشش کرتے ہوئے اپنی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ اسلام اسی طریقے سے تمام انسانوں کو ذمہ دار قرار دے گا. اسلام کے نظام کے اندر کثیر ذمہ داریاں جو مسلمان کو اٹھانی پڑتی ہیں, آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ پہلے کی جگہ کا آغاز کرو, وہاں پر جگہ بھی تنگی ہو رہی ہوتی, اگر ممکن ہو تو جگہ خالی نظر آتی ہے. انسان کی سعادت اور شہادت کے اندر متاثر کر سکتے ہو. یعنی تصور فرمائیے, ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, مجھے یہ دین اسلام یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ٹیکنالوجی کو کیسے آگے بڑھانا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ٹیکنالوجی کا براہ راست تعلق انسان کی سعادت اور گمراہی سے نہیں ہے. جو انسان آج گاڑی میں بیٹھ کر سفر کر رہا ہے, وہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر سفر کرنے والے سے زیادہ سعادت پر نہیں ہوا, وہ زیادہ کمال پر فائز نہیں ہوا. پر ٹیکنالوجی اور اس کا استعمال انسان کی زندگی میں مادی آسائش تو لاتی ہے, لیکن اس کو کمال اور سعادت کی طرف زیادہ نہیں پہنچائے گی. اس خاطر ہم ٹیکنالوجی کا فروغ نہیں کریں گے. ہاں, بعض چیزوں میں مدد ضرور دیں گے, جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو پلانے کی صنعت میں انسانیت کی مدد کر دی, حضرت ادریس نے عمارتوں کی صاف اور شہروں کی بنانے میں انسانیت کی مدد کی, حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑا تجربہ انسانیت کو دیا کشتی کے ذریعے سے. اسی طریقے سے حضرت ادریس کا کام کپڑے بننے میں اور لوگوں کو اس کام کے اندر مہارت دینے میں رہا. حضرت سلطان کا کام مختلف مہارتوں کے اندر استعمال ہوا. یہ مختلف مہارتیں دینے کے لیے اسلام آیا ہے, اگر انسانی زندگی کی ضرورت ہے. لیکن اگر ضرورت سے بہتر صرف آسائش کا معاملہ ہو, یہاں اسلام کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ انسانوں کی زندگی میں ان مادی آسائشوں کو اس کی ایجاد کر دیتی ہے. یہ تو انسان خود اپنے مادی ذہن میں بھی کر سکتا ہے. جس جگہ پر ضرورت ہے, مجھے کی ہدایت اور سعادت کے تمام احکام کو اسلام پہنچائے. اور سوال ہمارا یہ ہے, مجھے کہ اسلام ہدایت اور سعادت کے احکام کو پہنچانے میں کیا کسی ایسی جگہ کو خالی چھوڑ دے گا جہاں سے گمراہی کا امکان ہے؟ تو اسلام کسی ایسی جگہ کو خالی نہیں چھوڑے گا, کسی ایسی جگہ کو بغیر حکم کے نہیں چھوڑے گا جہاں سے گمراہی کا امکان ہے. اب اس پس منظر میں دیکھتے ہیں مجھے کہ کیا اسلام سیاست کے اندر احکام دے گا یا نہیں دے گا. اور اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا سیاست وہ چیپٹر ہے جس سے انسان کی آزادی, انسان کی سعادت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یعنی کہ نہیں, سیاست وہ چیپٹر ہے جس سے انسان کی سعادت اور اس کے کمال پر براہ راست اثر پڑتا. تو میں چند لفظوں جملوں میں پہلے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ آیا سیاست وہ چیز ہے جس سے انسان کی سعادت پر اثر پڑتا ہے, یعنی کہ نہیں, اس کا انسان کی سعادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر دیکھیں گے کہ سیاست کے بعد میں آیا اسلام نے دخالت دی یا دخالت نہیں دی. درود بھیجے گا محمد علی محمد. تصور یہ ہے کہ آیا ایک برا معاشرہ انسان کو کمال پر پہنچانے میں رکاوٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ ایک برا معاشرہ, ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر بری اقدار حاکم ہو گئی ہیں, اس میں انسان کا کمال پر پہنچنا آسانی سے ہوتا ہے یا مشکل سے ہوتا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ اگر معاشرہ برا ہو جائے تو ایک فرد کے لیے اس معاشرے کا مقابلہ کر کے اچھائی پر پہنچنا یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. لہذا سید الشہدا نے جب اپنی تحریک کا آغاز کیا تو فرمایا, اے پروردگار, ہم چاہتے ہیں تیرے دین کی نشانیاں معاشرے میں آشکار ہو جائیں. لندور یا مال امام دین بلو درخت اصلاح کی بلا دے. اے پروردگار, ہم چاہتے ہیں لندور یا مال امام دین تیرے دین کی نشانیاں آشکار ہو جائیں. بلو درخت اصلاح کی بلا دے اور تیرے شہروں میں اصلاح نظر آئے. کیا مطلب اسلام نظر آئے؟ یعنی ابھی شراب نوشی حاکم ہے, تو نہیں معلوم کتنے ایسے لوگ جو اس شراب نوشی حاکم ہونے کی وجہ سے شراب نوش ہو جائیں گے. نہیں معلوم کتنے لوگ جو جوئے کی اجازت کی وجہ سے جوا مبتلا ہوں گے. نہیں معلوم کتنے لوگ جو بے نمازیوں کو دیکھ دیکھ کر بے نمازی ہو جائیں گے. نہیں معلوم کتنے لوگ جو قرآن کریم کے نعوذ باللہ بے احترامی کو دیکھ دیکھ کر قرآن کریم کی بے احترامی کریں گے. ہم چاہیں گے یہ سب ختم ہو جائے. فضا معاشرے کی فضا نماز کی فضا, معاشرے کی فضا عدل انصاف کی فضا, معاشرے کی فضا قرآن کریم اور بلدی کی فضا. اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو معاشرے کے اندر موجود افراد خود بخود اچھائی کی طرف بڑھیں گے. یہ اسلام کا ایک مطلوب ہے، یہ اسلام کا ایک آئیڈیا ہے. لہٰذا تصور کر رہی ہے کہ جب ہم اپنے ایمان کا ذکر کرتے ہیں دعائے افتتاح کے اندر تو ہم کہتے ہیں پروردگار اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بحمد اسلام و اہلہ و تذل بحمد فاق و اہلہ. اے پروردگار ہم تم سے دعا کرتے ہیں فی دولۃ کریمہ، ایک سعادت مند، ایک کامیابی پر فائز ہونے والی حکومت کی. آپ لوگوں کو بتائیے اس دعا کے اندر موجود ہے. آپ دعا افتتاح کو دیکھیے، یہ دعا افتتاح ماہ رمضان میں پڑھے جانے والی دعا ہے، یہ زاہدوں اور عابدوں کی دعا ہے. اور خدا زاہدوں اور عابدوں کے منہ سے کہہ رہا ہے کہ پروردگار ہم ایک با کرامت حکومت کے لیے منتظر ہیں. قبول فیون کریمہ، ایک ایسی حکومت کے منتظر ہیں تو اس دنیا اسلام ہوا جس میں اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملے، جو تو زندوں کے حد نفاق ہوا آنا اس میں نفاق اور اہل نفاق کی زندگی ملے. بس یہ اسلام کا ایک مطلوب ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایسا معاشرہ تشکیل پائے جس کے اندر اسلام کی حاکمیت ہو، احکام الہی کی حاکمیت ہو، مومنین کو عزت ملے اور منافقین کا سر کچل دیا جائے. اب اس معاشرے کے قیام میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ برے حاکم کو منسوخ کیا جائے اور اچھے معاشرے کی توقع کی جائے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز ایسا نہیں ہو سکتا. اگر حاکم برا حاکم ہوگا خود بخود معاشرہ برائی کی طرف گامزن ہو جائے گا. اس کے بہت سارے نفسیاتی اسباب ہیں، اس کے بہت سارے معاشرتی اسباب ہیں. برا حاکم ہمیشہ اپنی برائی کو چھپانے کے لیے پورے معاشرے کو برا بنائے گا تاکہ اسے برا کہنے والا کوئی باقی نہ رہے. برا حاکم ہمیشہ برائی کو معاشرے کے اندر فروغ دے گا تاکہ برائی کی برائی ختم ہو جائے، اتنا لوگوں کے سامنے تکرار ہو کہ کوئی اس برائی کو برا سمجھنے والا باقی نہ رہے. تو برا حاکم خود بخود برائی کی پرچار میں مجبور ہو جائے گا اور برائی کو اس معاشرے کے اندر فروغ دے گا. لہذا پروردگار عالم نے جب بھی انبیاء کو بھیجا اس نے معاشرے کے مترفین اور مستقبلین کے خلاف علیحد جہاد بلند کر پاتا ہے. قرآن کریم کو دیکھیے، فرماتا ہے جب بھی ہم نے اپنے ماننے والے اپنے نمائندے کو بھیجا معاشرے کے برے مجرموں نے اس کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انبیاء صرف اس لیے نہیں آتے تھے کہ اپنے گھر کی اصلاح کریں، ورنہ ہم اور آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح کے اپنے گھر کے اندر اصلاح اگر کرنی ہوتی تو ان کو صرف اپنے بدن کو صحیح کرنا اور کوئی کام نہیں تھا. اگر سید الشہداء کو اپنے گھر کے اندر اصلاح کرنی تھی تو ان کے گھر میں اصلاح ہوئی تھی، پھر ان کو اتنے بڑے جہاد کی ضرورت نہیں. اصلی معاہدہ یہ تھا کہ پورے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اور جب اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے تو دیکھتے ہیں گمراہی کا مرکز اس کی حاکمیت ہے، گمراہی کا مرکز اس معاشرے کا برا حاکم ہے. لہذا خود بخود انبیاء کا مقابلہ اس کے حکام سے اور خود بخود انبیاء کا مقابلہ معاشرے کے برے مجرموں سے ہونا شروع ہو جائے. اس خاطر پروردگار عالم نے جب انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا تو پہلی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ آتی کہ جاہلوں کے سامنے جا کر اسلام کی اور دین کی بچا کریں، دین کی تبلیغ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی ذمہ داری یہ ملی کہ وہ فرعون کے سامنے آئے اور کہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس نے طغیان کیا ہوا ہے، اس نے بغاوت کی. اور ایک بات میں اسے دیکھیے اس بات کو مجھے کہ اس لیے کہ اسلام کی ماہیت، اسلام کی نیچر ایسی ہے کہ وہ ظالم کے سامنے یقیناً جہاد کروائے گا. اب اس امیر المومنین کے جملے کو دیکھیے جس میں انہوں نے بتایا اللہ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ ظالم کے ظلم پر عمل نہیں کریں گے. یہ مولا نے کہا کہ یہ عہد کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری تاریخ میں آنے والا عالم مسلمان، وہ مسلمان کے جو علم سکتا ہوں اللہ کے دین کے بارے میں، یہ نہیں کہہ سکتا میں ظاہر کے مقابلے میں خاموشی سے آتا ہوں. ہمیں اللہ نے علماء سے عہد کیا ہے، تمام جاننے والوں سے عہد کیا ہے مجھے کہ وہ ظالم کے ظلم پر اور مظلوم کی مظلومیت کے اوپر خاموش نہیں کریں گے. جانے جب انہوں نے اپنے دو فرزندوں کو نصیحت اور وصیت فرمائی تو فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم اولا، ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کی مددگار بن جاؤ. اب اس فکر کے مقابلے میں کیا یہ فکر صحیح ہے کہ دین اور سیاست دو علیحدہ مارکے، دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اگر میں اس فکر کو قبول کروں اور کہوں کہ اسلامی نظام حیات کے اندر سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیے ظالم کا مقابلہ کون کرے گا؟ ظلم کے مقابلے پر علم جہاد کون بلند کرے گا؟ مظلوم کی حمایت کس کی ذمہ داری قرار پائے گی؟ یعنی کیا ہم نے یہ تصور کیا ہے، غور سے سماعت فرمائیے، کیا ہم نے یہ تصور کیا ہے کہ ظلم ظالم ظلم کرتا رہے گا اور میں اور آپ مسجدوں کے اندر بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہم نے یہ تصور کیا ہے کہ مظلوم اپنی مظلومیت میں تڑپتا رہے گا اور ہم اور آپ دعا کرتے رہیں گے؟ نے عملی ذمہ داری جو کی ہے، اور یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو ایک بہت لطیف نقطہ ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی دیندار یہ اعلان کر بھی دے کسی ظالم کے مقابلے میں کہ میں تمہارے کام میں دخالت نہیں دوں گا، تو کیا ظالم بھی اسے چھوڑ دے گا؟ تصور فرمائیے مجھے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مادہ پرستی میں کسی کو چھوڑ دینے کا کوئی تصور نہیں ہے. مطلب کوئی امریکہ سے یہ کہے آج کے ظالموں اور کاغذوں سے کہے کہ جنہوں نے دولت کے انبار لگائے ہوئے ہیں کہ اب تو افریقہ کی جان چھوڑ دو، اب تو ان پچھے ہوئے انسانوں کو چھوڑ دو جن کی نسلوں کو تم بھوکا کر چکے ہو، جن کی نسلوں کو تم جانوروں کی طرح شکار کر چکے ہو، اب تو ان کی جان چھوڑ دو. تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ افریقہ بھرپور طریقے سے سرشار ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے، لیکن لوٹنے والے وہی قوم ہیں جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے. آج اگر وہاں سے پیسہ نکلنا بند بھی ہو جائے تو مغربی نظام کی دولت کے اوپر کوئی کمی نہیں آتی، لیکن پھر بھی لوٹ مار جاری رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کے اندر صبر قناعت اور دوسروں پر رحم دلی کی کوئی گنجائش نہیں. اب تصور یہ کہ اگر کسی کی جیب میں ایک روپیہ بھی ہوا تو مادہ پرست چاہے گا کہ یہ روپیہ میرے پاس ہونا چاہیے. اگر کسی کے جسم میں کام کرنے کی طاقت ہے تو مادہ پرست کہے گا کہ اس کو میرا غلام ہونا چاہیے تاکہ میری غلامی میں کام کرے. تو کیا ظالم آپ کے امن کے اعلان کے مقابلے میں ظالم بھی امن کا اعلان کرے گا؟ آپ کہتے ہیں اے ظالم میں تجھ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، تو کیا ظالم بھی کہے گا کہ ہاں میں بھی تمہیں جنگ میں چھوڑ دوں گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی اگر آپ نے دین اور سیاست کی جدائی کا نعرہ لگا بھی لیا اور میں نے اپنے ظالموں سے کہا کہ اے ظالموں تم اپنے ظلم کے اندر مجبور رہو، میں اپنے دین کے اندر مجبور رہوں گا، تو کیا ظالم میرے دین کو چھوڑ دے گا؟ اگر ظالم نے میرے دین کو چھوڑ دینا ہوتا تو پھر صحیح تو چھوڑنا پھر ایسا مظاہرہ کیوں کر رہا تھا؟ اگر ظالم نے دین کو چھوڑ دینا ہوتا تو پورے خاندان اہل بیت کے 11 افراد کو شہید کیوں کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کسی کو زہد کی وجہ سے چھوڑے گا نہیں، ظالم کسی کو اس اعلان کی وجہ سے کہ میں تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، ظالم یہ نہیں کہے گا کہ ہاں ہم بھی تمہارے مقابلہ نہ کرنے کو قبول کرتے ہیں اور تمہاری بے ادبی کی حیثیت کو مان لیتے ہیں، ظالم پھر بھی دین کو استعمال کرے گا. اب آپ تصور فرمائیے اس پاکستان کے اندر دیکھیے کیا دین کو ظالموں نے اپنے حق میں استعمال نہیں کیا؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ دین کے نام پر کیا کیا ظلم انجام نہیں پائے پاکستان کی زمینوں کے اوپر؟ کیا میں اور آپ بھول گئے کہ اسی جاؤ گھر جیسے حکمران نے شیعہ کے خلاف کیا کچھ انجام نہیں دیا؟ کیا یہ دین کا استعمال نہیں تھا؟ یعنی اگر ہم ان دشمنوں سے کہہ دیں اور بات تصور فرمائیے کہ اگر آپ سب فرمائیے اس وقت شہر کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، 4 سال پہلے کی کتاب کو یاد ہے، 4 سال پہلے جب ہم ہر روز ایک آدمی کا جنازہ اٹھا رہے تھے تو اگر ہم ظالموں سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کریں گے تو کیا وہ ہمیں چھوڑ رہے تھے؟ کیا چپے چپے پر پہنچ کر ہمارے علماء وکلاء اور ہمارے ڈاکٹرز کو یہاں پہ شہید نہیں کیا جا رہا؟ تو کیا انہوں نے ظالموں کے خلاف اعلان جہاد کیا ہوتا جن کو شہید کیا جا رہا ہوں؟ ان میں سے بہت سارے ہوتے جنہوں نے کبھی ظالموں کے خلاف حد تک بتا کے شہید نہ کی، ان کو بھی مارا جا رہا تھا. ہم یہ ہے کہ اگر میں ظالم سے یہ کہہ بھی دوں گا کہ میں تمہارے خلاف نہیں لڑ رہا تو ظالم مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ میرے دین کو استعمال کرے گا. وہ کس طرح استعمال کرے گا؟ میرے دین کے نام پر میں دین پھیلائے گا. بنی میت اور کیا کیا آیا؟ اب تصور فرمائیے مولا نے سر 58 ہجرا میں سید الشہداء نے 58 ہجرا میں جو قطعہ ملا دیا اس نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ نے تم سے کہا تھا کہ اگر بنی امیہ کو میرے منبر میں دیکھنا تو فوراً اتار دینا. تم نے امیر المومنین کی شہادت کے بعد بنی امیہ کو رسول اللہ کے منبر پر دیکھا اور نہیں اتارا. اس وقت ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ جن لوگوں نے ماں کے سیدنا ابی سفیان کو منبر پر دیکھا اور نہیں اتارا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی عبادتوں میں مشغول رہیں گے، ماں بھی ہمیں کچھ نہیں کرے گا. تو کیا ایسا ہوا؟ کیا ماضی نے انہیں عابدوں اور زاہدوں کے سروں کو دنیا کے مختلف شہروں میں نہیں بھیجا؟ مملکت اسلامی کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں تمام عابدوں اور زاہدوں کے اور اہل بیت کے ماننے والوں کے حق پر ایک طرف سے دوسری طرف لے جائے جاتے ہیں. لیکن اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اگر ظالم سے ترک جنگ کا اعلان کر بھی دیں گے تو ظالم ترک جنگ کا اعلان نہیں کرے گا, ظالم آپ کے دین کو استعمال کرے گا, آپ کے دین کے نام پر وہ کام انجام دے گا کہ پھر آپ کا تسمتاتے رہ جائیں گے کہ یہ ہمارے دین کو کیا حاصل کرتے ہیں. کیا پھر اسی بنی امیہ نے خلافت اسلامی کا سہارا لے کر کیا کچھ انجام نہیں دیا؟ تو کہاں گئے وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے رہے اور انہوں نے بنی امیہ کا مقابلہ نہیں کیا یہ سوچ کر کہ بنی امیہ ہمیں چھوڑ دے گی؟ اسی بنی امیہ نے دین کا احترام کر دیا, اسی بنی امیہ کے اوپر انہوں نے باتوں قرآن کریم کو دیوار پہ لٹکا کر اتنے تیر مارے کہ ایک ایک صفحے کو اس کے اندر سے منتشر کر دیا, اور بعد میں شیر پڑھ کے کہتا ہے کہ اے قرآن اگر قیامت کے لیے خدا سے پوچھے کس نے پھاڑا تو کہنا ولید نے پھاڑا. یہ جرت کس بنی امیہ کو ملائی؟ یہ کون دینداروں نے ملائی جو خاموش بیٹھے رہے, جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اگر ظالم کے خلاف نہیں بولیں گے تو ظالم بھی ہمیں کچھ نہیں دے گا. اسلام نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی, اسلام نے براہ مداخلت کی اجازت دی, براہ مداخلت کا حکم دیا کہ اس مسلمان کو ظالم کا مقابلہ کرنا پڑے. اب میں آپ کی خدمت مسلسل آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں, وہ یہ کہ اگر میں اور آپ اگر مادا پرستی سے یہ کہیں اے مادا پرستی ہم تیرے خلاف کوئی جہاد نہیں کریں گے تو کیا مادا پرستی ہمیں چھوڑ دی؟ اور حقیقت یہ ہے کہ کیا مادہ پرستی میری اور آپ کی نسلوں تک میں شرائط نہیں کر سکتی؟ تو کیا ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ ہم کچھ نہ کریں اور مادہ پرستی ہمیں چھوڑ دے گی اور وہ مادہ پرستی ہمیں چھوڑ کر کسی اور کو اپنی گرفت میں لے لے گی؟ تو ہم ایسا نہیں ہوتا. آج کل کے ان حالات میں, آج کل کے اس تصور میں, اس میں آپ کی خدمت میں ان ایام کا سہارا لیتے ہوئے اور ان مجالس الگ الگ آپ کی خدمت میں پیش کیے, میں سمجھتا ہوں تین قسم کے رد عمل معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں, اور ہمیں کون رد عمل کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے کوئی حکمت عملی سوچنی ہوگی. درود صلی اللہ محمد و آل محمد. اس فضا میں جب ہر طرف مادہ پرستی چھا گئی, اب یہ جملہ مبارک میں نہیں کہا گیا, آپ خود بھی اس چھا جانے کے تصور کو سمجھتے ہیں. اگر بات بچوں کی تعلیم کی ہو تو وہ مادہ پرستوں کے ہاتھ میں, اگر بات بڑوں کی زندگی کی ہو تو وہ مادہ پرستوں کے ہاتھ میں, بات میڈیا کی ہو تو وہ سب ان کے ہاتھ میں, بات حکومت اور سیاست کی ہو تو ان کے ہاتھ میں, اقتصاد اور معیشت کی ہو تو ان کے ہاتھ میں, ہر طرف سے مادہ پرستی کا ایک بھرپور حملہ ہے ہماری نسلوں کے ساتھ. ان حالات میں ایک مشورہ, ایک رد عمل لوگوں کا یہ آیا کہ اب مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اب تسلیم ہو جانا رائے ہے. تسلیم ہو جانا کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اب جو ہو رہا ہے ہونے دیجیے, ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا ایک دفعہ ہم نے ایک جگہ پر معاشرے میں بیٹھتی ہوئی کرسمس کی لیڈر کے اوپر بات کی اور کہا کہ کرسمس کے نام پر کیا بارش ہو رہی ہے جو پھیل رہی ہے, کس طرح دین اسلام کی توہین کی جا رہی ہے اس کو بولنے والا نہیں ہے. اس موقع پر ہم نے فون کر کے کہا کہ مولانا صاحب اب تو یہ فکر رائج ہونی ہے, اب اس کا مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آدمی اگر اس کا ڈگرام ہوتا تو شہید الشہدا کو بھی یہی مشورہ دے رہا ہوگا کہ اب تو یہ جیت کا برتن جنگ لے گا, اب تو بنی مہینے کی آتمیاں ہو جائے گی, اب مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں معاملہ فائدے اور نقصان کا نہیں ہے, یہاں معاملہ شہید ذمہ داری ادا کرنے کا ہے. اب یہ فکر پھیلے یا نہ پھیلے, میں اس برائی کا حصہ کیوں بنوں؟ آپ اس برائی کا حصہ کیوں بنے؟ لہٰذا سید مدرس جو ایران کی تاریخ کے بڑے نامی گرامی عالم, ان کے سامنے جب ایک دفعہ بادشاہ نے حکمنامہ رکھا اور ان سے کہا کہ آپ اس کو سائن کیجیے, اور ان کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے یہ سائن نہیں کیا تو آپ کی گردن اڑا دی جائے گی, تو اس سید مدرس نے کھڑے ہو کر فوراً یہ کہا کہ اگر مجھے مرنا ہی ہے تو میں جلد کی موت کیوں مروں گا, میں فراق کی موت مروں گا, میں عزت کی موت مروں گا؟ یعنی اگر یہ طے ہے کہ میں سائن کروں تب بھی مروں اور سائن نہ کروں تب بھی مروں, تو میں سائن کر کے کیوں مروں؟ میں عزت کے ساتھ اپنی شجاعت کو محفوظ رکھتے ہوئے مروں گا. تو اگر یہ طے ہے کہ مجھے مادہ پرستی کے نتیجے میں جانور بننا ہے تو میں جانور بننے میں جنگیدر بن کے کیوں مروں؟ میں شیر بن کے نہ مروں, مقابلہ کر کے نہ مروں, میں اسلام کے اوپر باقی رہ کر اپنی عزت کے نہ باقی رکھوں؟ اگر مجھے پامال ہی ہونا ہے کیونکہ مادہ پرستی آئے گی تو گھبرا بچیں گے, دوسرے قوموں کا ہم حشر دیکھ چکے ہیں, دوسرے ادیان کا ہم حشر دیکھ چکے ہیں, جو کچھ عیسائیت کے ساتھ ہوا ہے, جو کچھ دوسرے مذاہب کے ساتھ ہوا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ مادہ پرستی کی فضا تو چھا جائے گی, مغرب کی ثقافت تو چھا جائے گی, آپ کی اولاد تو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی, تو آپ تسلیم ہو جائے گی, تو میں اس جواب میں کہوں گا کہ پھر میں اپنے مولا اور سید و سردار کی سیرت پہ چلوں گا, کہ میں تسلیم ہونے کے بجائے جان لوں اور اپنے آپ کو زلت زدہ انسانوں کا شکار نہ ہونے دیں. میں آپ کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ اگر انجام یہ ہے کہ سر اٹھانے کی سزا موت ہے تو ہم سر اٹھا کے موت حاصل کریں گے, عزت کی موت حاصل کر کے مریں, بجائے یہ اس کے سامنے تسلیم ہو کر اپنے آپ کو جانوروں کی طرح قربان کریں. تو اگر کوئی ہم نے یہ کہتا ہے کہ موجودہ فضا میں رد عمل تسلیم ہے تو یہ ہمیں اپنے قبول نہیں. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ موجودہ فضا میں رد عمل یہ ہے کہ آپ دشمن کے ساتھ مصالحت کر لیجیے, ایک راستہ تو یہ کہ آپ تسلیم ہو جائے گی, آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی مغرب کی ثقافت قبول کرنے کو تیار ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ مصالحت کر لیجیے, مجھے کہ کچھ آپ دیجیے اور کچھ آپ دے دیجیے. نہیں معلوم کتنے لوگوں نے اس راستے پر عمل کرنا شروع کر دیا. ہاں ٹھیک ہے, اگر دشمن کی ثقافت آ ہی رہی ہے, مانتا پرستی آ ہی رہی ہے, تو کچھ ہم دے دیں گے اور کچھ ہم روک لیں گے. مطلب کیا دو گے اور کیا روکو گے, تو یہ انتخاب کی دشمن کے ہاتھ میں چھوڑ دیا. کہا جو وہ چھوڑ دے گا وہ ہم لے لیں گے, اور جو وہ ختم کر دے گا اس کو ہم بھی خدا حافظ کہہ دیں گے. اب دشمن نے کیا چھوڑا اور دشمن نے کیا دیا, تو دشمن نے عزت دے لی اور ظاہر چھوڑ دیا. تو دشمن نے قرآن کا محبوب لے لیا لیکن جلد اور کاغذ چھوڑ دیا. دشمن نے حج میں سے گھومنا چھوڑ دیا اور اس کی روح کو اندر سے کھینچ لیا. دشمن نے ہر دین کے فینومینا میں, ہر دین کی علامت میں اسی کام کو انجام دیا. انہوں نے روح چھین لی اور ظاہر چھوڑ دیا. پر ہماری بات دو صحبات اسی ظاہر پر خوش ہو کر خاموش ہو گئے, کسی کہ ہم اسی ظاہر پر کام. اگر یہی ہونا ہوتا تو 250 سال اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا اس 250 سال میں جب خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خون اس مملکت اسلامی کے اندر بہ رہا تھا, کیا نمازیں پڑھنا ختم ہو گئی تھی؟ کیا لوگوں نے روزے رکھنا بند کر دیے تھے؟ تو کیا مسجدیں ویران ہو گئی تھیں؟ یہ سب چیزیں ظاہری طور پر آباد تھیں لیکن انسان کی روح سرد ہو چکی تھی. اور اس مطلب کی طرف اہل بیت نے بار بار اشارہ کروایا کہ دیکھو یہاں پر روح ختم ہو چکی ہے. لہذا کتنی خوبصورتی سے کروایا کہ کتنے ہیں رونے والے اور کتنے کم ہیں حج کرنے والے. ماں اکثر الزجیج و اقل الزجیج, رونے والے کتنے زیادہ ہیں اور حج کرنے والے کتنے کم ہیں. جگہ جگہ اس بات پر اشارہ کروا رہے تھے کہ یہ بولیں گے جو اسلام چاہتا ہو, تو انہوں نے کبھی ظاہر کو چھوڑ دیا ہو اور روح کو ختم ہونے دیا ہو, ظاہر کو دے دیں اور روح کو ختم ہونے دیں, یہ خاندان اہل بیت نے قبول نہیں کیا. انہوں نے روح کی زندگی کا پیغام دیا ہے. انہوں نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو للکارا اس بات کے اوپر جو وہ اسلام دفاع کے اندر چلے گئے. اور یہ بھی میں آپ کے اندر نظر کرتا چلوں, مجھے کہ خاندان اہل بیت کا ماننے والا اسلام کے دفاع میں شہید ہونے والا پہلا انسان ہونا چاہیے. جس طرح خود خاندان اہل بیت اسلام کے دفاع میں شہید ہونے والی پہلی ہستیاں بہت ہوتی ہیں. جب اسلام کے اوپر وقت آتا تھا تو بی بی نے اپنے اس مشہور خطبے کے اندر ارشاد فرمایا, اس خطبے کے اندر, کہ جب بھی اسلام پر وقت ہوا تو رسول نے اپنے بھائی کو عالم دے کر اسلام کی دفاع کے لیے بھیجا. تو اگر کل وہ وقت تھا کہ اسلام پر آنے والے ہر غلط خطرناک موقع کے اوپر امیر المومنین کی ذات مقدس اسلام کی دفاع کے لیے جاتی تھی, تو آج ہم اہل بیت کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر اسلام پر وقت پڑتا ہے تو اہل بیت کے ماننے والے سب سے زیادہ پیش پیش ہو اور اپنی زندگی کو اس راہ میں قربان کرنے کی کوشش کرے. ہم نے کیوں اس بات کے اوپر اپنے آپ کو قانع کر دیا کہ ہم صرف زوالے کے اوپر چلیں گے اور ہم باطل کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیں گے؟ فیضان محترم, نہ تسلیم ارادہ ہمارا کوئی انتخاب ہو سکتا ہے کہ ہم سرنڈر کر دیں, اور نہ مصالحت ہمارے لیے کوئی راہ حل کر سکتا ہے. مصالحت میں در حقیقت پھر وہی تسلیم اور دلچسپی ہے. ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم بھرپور طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو اپنی اور اپنے خاندان اور اپنے معاشرے کے اندر عمل کروائیں گے. بھرپور چیزیں ہیں اور یہ آپ کی خدمت میں کرتا چلوں. مجھے یہ ہر انسان کی ذمہ داری اپنے حصے میں نہیں نہ قرار پائے گی جہاں پر اس کی گفتگو سنی جائے, جہاں پر اس کی بات سنی جائے, جہاں پر اس کے لیے کام کرنے کا موقع پڑا ہو. تو آپ اور میں اگر سب اپنی ذمہ داری کو پہچان لیں تو یہاں کئی 100 افراد موجود ہیں. یہ تمام کے تمام اگر معاشرے کے اندر اپنی ذمہ داری کو پہچان لیں اور وہ تمام کی جہاز کو بعد میں کبھی سنیں گے دنیا کی کسی کونے میں, ان تمام سے میں کہوں گا کہ اگر اس پر ہم نے خاموشی اختیار کر دی تو پھر مادہ پرستی ہماری کسی پر کو زندہ نہیں ہوگی. یہ وہ وقت ہے کہ جب اسلام کے نام پر دنیا کے مختلف کونوں کے اندر انفرادی طور پر لوگ جانے گئے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے ہمیں ایک بہت بڑی مثال, اب جس کو جو کوئی بھی کسی بھی انداز میں دیکھتا ہے, میں اپنے طور پر موسفید ہوں کہ پروردگار عالم اوپر حجت تمام ہوئی کہ خالد مطالعہ نے ہمیں ایک نمونہ دکھا دیا کہ جب وہ عبودیت اور بندگی کے راستے پر چلنے والے کس طریقے سے کفر اور نفاق کا مقابلہ کرتے ہیں. امام خمینی کی ذات کے اندر اور آیت اللہ خامنئی رہ گئے مقدس کی ذات کے اندر اتنا بڑا کی ذات اللہ نے نمونہ دکھایا کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو فنا کیا, اپنی زندگی کے تمام تلاشیوں کو اپنے اوپر خرچ کر دیا اور اس کے بعد کہیں جا کر اسلام کا دفاع کیا. خالد مطالعہ نے مختلف کونوں میں اسلام کے ماننے والوں کو منع کیا کہ انہوں نے کسی نہ کسی صورت میں اسلام کا دفاع کیا. تو میں اور آپ کو خاموش بیٹھے ہیں کیا اس اسلام کے اندر ہمیں نظر جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ترقی کرتے ہیں ایک حکم کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں استقبال کا مقابلہ کر دوں. اگر دنیا کے دوسرے قوموں کے اندر ہو رہا ہے تو ہمیں کس لگا ہے کہ ہم بے بس اور مظلوم قوم اور کسی بھی قوم بننے کی کوشش کریں. ہمیں اپنے طور پر اپنا وظیفہ شرعی انجام دینے سے کتنا ہوگا. ہم جب چند کو خطرات ہیں جو دشمن کی طرف سے ہمیں پہنچے تو مجھے بتائیے دنیا کی کس قوم نے مسلمانوں نے خطروں کا سامنا نہیں کیا؟ کیا اس لبنان کے اندر خطروں کا سامنا کرنے کے باوجود اسلام کا دفاع نہیں ہوا؟ اس فلسطین کے اندر کیا مصیبتوں کو تحمل نہیں کیا گیا؟ عراق کے اندر, ایران کے اندر جہاں کہیں اسلام کا دفاع کیا مصیبتوں کے ساتھ کیا. اور میں اور آپ اپنی چند نوکریاں, اپنی چند آسائشیں اور اپنی چند زندگی کی کامیابیوں کی خاطر, مصنوعی کامیابیوں کی خاطر خاموشی اختیار کریں. مطلب میں سمجھتا ہوں آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ آپ سمجھتے ہیں یہاں یہ اسلام ہے اس کو بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کے اندر لیں. کیوں آپ اپنے کمپرومائز کریں؟ کیوں میں اور آپ تکاؤں تکاؤں سے کہوں؟ اور جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا اس پورے اشرے کا محور یہ ہے کہ امام کی نصرت کے لیے آرام نام کا تشکیل کا. آپ اپنی ذات کے اوپر غور کرنا ہے کتنا آسان طریقہ کار ہے. آپ اپنی ذات کو دیکھیے اور اپنے آپ سے پوچھیے کہ کیا امام کے ناصر اور ان کے مددگار کا کردار یہ ہونا چاہیے؟ اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ آمان اور ساتھی کردار کے اوپر فائد ہیں تو یہ آپ کو میں کامیابی کے بارے میں بات کروں گا کہ آپ نے اتنی بڑی طاقت حاصل کی. لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ نہیں, آپ کی زندگی میں ایسی کمی ہے, یہ امام کے معاون اور ناصر کا کردار نہیں ہے, تو کیوں اس کمی کو برطرف نہیں کرتے؟ کیوں وہ قربانیاں نہیں دیتے جو آپ ہی کے رہے اسی مذہب اور اسی سرکار اور اسی دین کے ماننے والوں نے اب تک تاریخ میں شریف نے بار بار قربانیاں دی؟ ہمیں کیا مشکل رہا ہو تو ہم سے چند معاشرے کے دباؤ کا مقابلہ نہیں ہو پایا. ہم معاشرے کے دباؤ کے مقابلے میں تسلیم ہوں کہ ہمارا خاندان والے ہم سے کیا کہیں گے, ہمارے کلی بچے ہم سے کیا کہیں گے. تو میں آپ سے اتنا دان کرتا ہوں, مجھے ایک روایت کے اندر لکھا کہ آپ اس زمانے میں انسان گمراہ ہونے والے کی وجہ سے ہو گئے. کیسے لکھا؟ یا تو والدین کی وجہ سے گمراہ ہوگا, اگر والدین کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوا تو اپنے بچوں اور اپنی زوجہ کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا, ان کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوا تو اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا. تو کیوں ایسا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماحول ہوگا جو اس کو مستی کی طرف لے کر جا رہا ہوگا اور وہ تسلیم ہو جائے گا. جو آج کوئی پردے کرنا چاہے اور اس کا گھر اس سے کہے کہ بے پردگی کو اختیار کرے تو وہ تسلیم ہو جائے اور بے پردگی کو اختیار کرے. کوئی مرد اپنی زندگی کے اندر پروردگار کی بندگی کی طرف جانا چاہے اور لوگ اس کو بچی کر مادہ پرستی کی طرف جائے اور وہ تسلیم ہو جائے اور مادہ پرستی کی طرف چلا جائے. اپنی گمراہی دوسروں کی خوشیوں کی حاصل کرنے کے لیے حاصل کر لیں. اگر ہم نے مقابلے کی طاقت نہیں لی تو پھر ہم ہر اسلام کا نام لے پائیں گے. پریشانی ہوتا اپنی زندگی کے اوپر غور کر لیں. آپ جو کام میں انجام دے رہے ہیں اسلامی نظریہ حیات کو تصور کیجیے. ہم نے آج کے اتنا دعویٰ کیا کہ اسلامی تصور حیات تین حقائق کے ذریعے سے آگے تشکیل پایا ہے, ایک خالق کا عقیدہ, ایک آخرت کا عقیدہ اور ایک انسان کے اندر موجود روح کا عقیدہ. ان تین کی روشنی میں مسلمان کا کردار تشکیل پاتا ہے اور ان تین کے ذریعے سے وہ کوشش کرتا ہے یہ جاننے کی کہ میری کامیابی کہاں پر ہے, میری ناکامی کہاں پر ہے. اپنے اندر اسلامی اقدار کو جمع کرنے کی کوشش کی, مسلسل اپنی اولاد کے ساتھ گفتگو کی, سب سے پہلے تو اپنی فکر کو مضبوط کی, اپنی فکر کے اندر موجود جو منفی عناصروں کو دور کرنے کی کوشش کی. ہمیشہ نفاق کسی نہ کسی چہرے کو بدل کر مسلمان کو دھوکا دے گا. نوالا کو مسلمان نہیں جس کے سامنے نعوذ باللہ شراب رکھی جائے اور وہ پی لے, ہمارا جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے اس کو ہاتھ میں لگائیں گے. لیکن شیطان کسی شراب کو کسی اور انداز میں لے رہا کے ساتھ میں فکر کی مستی میں پیش کر دے گا. ممکن ہے اسی کو کسی طاقت کے نشے کے اندر تبدیل کر دے, تو وہی نشہ جو شراب کا نشہ تھا وہ طاقت کی محبت کے نشے میں تبدیل ہو کر میرے اور آپ کے اندر چلایا جاتا ہے. وہی نشہ جو شراب کا نشہ تھا وہ دولت کی محبت میں تبدیل ہو کر میرے اور آپ کو مجبور کر دیا. وہی نشہ میں شراب کا نشہ تھا ممکن ہے بچوں کی اولاد کی اور مال کی محبت بن کے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر نفس کر دیا. پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام کا جائزہ دیا اور ان تمام کے مقابلے میں اپنا دین پیش کیا. تو اپنی نفس کو محبت بنائیے, سب سے پہلے ان اصلاح کیجیے اور اپنی اصلاح کو آہستہ آہستہ لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کیجیے, اللہ کی بندگی کی طرف دیکھیے اور اس کے بعد آپ کو مجھے اور اپنی زندگی نظر آئے. ہر دن کا حساب کیجیے. اگر آپ ہماری بات کو کسی بھی سطح پر قبول کرتے ہیں تو ہم آپ سے کم سے کم اپنے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بہت وقت باقی نہیں. اگر مجھے اور آپ کو کچھ کرنا ہے تو ایک دن کا حساب کرنا پڑے گا اور اپنی کم زندگی میں اس عظیم شان خطرے کی طرف جو ہمارے اور آپ کی طرف بڑھ رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور اگر ہم نے اس کام کو انجام نہ دیا تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ وقت ہمارے پاس موجود رہے گا جس میں ہم بعد میں اپنا دفاع بھی کر پائیں. جس طاقت میں وہ لوگ اپنے پاس جان دے رہے ہیں, آپ صرف 5 سال کے اندر پاکستان کے ابدائی نظام میں آنے والی تبدیلیوں کو لے لیجیے. صرف 4-5 سال کے اندر پاکستان میں جو کچھ ویلیوز کے حساب سے تبدیل ہوا ہے ان کا جائزہ لینے کی کوشش کی. صرف یہ سوچیے کہ 4-5 سال پہلے آپ کیا میڈیا میں دیکھتے تو روڈ پر آ جاتے اور اب ہر روز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھرپور اثر نہیں ہو رہا. صرف اسی بات کا ایک جائزہ لیجیے تو آپ کو صرف 4-5 سال کے اندر قوم کے اندر پھیلنے والی ریلی کا اندازہ ہو جائے. اور اس دیش کا مقابلہ صرف اس طریقے سے ممکن ہے کہ میں اور آپ قرآن مطالعہ کی بندگی کی طرف مسلسل تبدیل ہوں. یہ قرآن کریم میرے اور آپ کے سامنے ہوگی, خاندان احتجاج کی تعلیمات میرے اور آپ کے سامنے ہوگی. نہیں معلوم کیوں ہم نے یہ سمجھا کہ جیسے یہ کسی اور کے لیے ہیں, یہ زندگی کے کسی اور مرحلے میں کام آنے کے لیے نہیں, اسی زندگی کے لیے. ایک بڑی بات ہے انہیں پر عمل ہونی تھی کسی اولاد کے اوپر اور اسی زندگی کے اندر اور انہیں کے خاطر ساری قربانیاں دی گئی. بدقسمتی سے وہ جو فضا آئی میڈیا کے ذریعے سے مادہ پرست کی معاشرے کے اندر جب افزار بنی تو اب ہمارے اور آپ کے سامنے یہ مصنوعی عزتیں بہت محترم ہوں. اب آپ تصور کروائیے مجھے اگر ایک آدمی کو گناہ کرنا ہوگا تو وہ برقر عام سب کے سامنے کھڑے ہو کر گناہ کر رہا ہوگا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ تو گناہ کیوں کر رہا ہے. لیکن اگر مجھے اللہ کی بندگی میں کوئی ایک کام کرنا ہوتا ہے تو 10 دفعہ میں سوچتا ہوں میں سب کے سامنے کروں یا نہیں کروں. یہ کس کی شکست ہوئی کروں؟ ایک آدمی کو امر بن معروف کرنا ہے تو وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ میں اچھائی کا حکم دوں یا نہ دوں, برائی سے روکوں یا نہ رکھوں, اور اگر کسی کو فحشا کی دعوت دینی ہو تو وہ بلا اچھے اس کام کو انجام دے دے گا. کہ یہ معاشرہ کی زوال نہیں. اور اس میں رکاوٹ کیا تھی؟ مصنوعی عزت رکاوٹ بن گئی مجھے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو برائی سے روکوں گا تو میری عزت پامال ہو جائے گی, تو میں نے اپنی عزت بچا لی اور دین کی عزت کو پامال ہونے دی. میں نے اپنی عزت کا خیال رکھا لیکن سرور کائنات کی عزت کا خیال نہیں رکھا. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں مجھے کہ اہل بیت کے نام پر کیا کیا کچھ اہل بیت نے اپنی زندگی میں کبھی قبول نہیں کیا تھا ہمارے معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جائے. آپ اور میں بہت ہی بات کرتے ہیں, میں نے سمجھتا آپ سے یہاں پر کوئی ایک آدمی بھی بیٹھا ہو جس کو یہ نہیں معلوم ہو کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں حتیٰ خود کراچی کے اندر کیا کچھ اہل بیت کے نام پر پھیلانے کی کوشش کی جائے. آپ کیا کرتی تھی؟ نہیں معلوم کن کن فحشا کو اہل بیت کے نام پر پھیلانے کی کوشش کی جائے, کن کن برائیوں کو خاندان اہل بیت کا مقدس نام استعمال کر کے پھیلانے کی کوشش کی جائے, کس کس طریقے سے نماز کے خلاف, کس کس طریقے سے عبادتوں کے خلاف, نشوں کو اہل بیت کی سیرت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جائے. میں اتنا خاموش رہے, میں نے اور آپ نے اپنی عزتوں کا خیال رکھنا تھا. اسی عید قدیر کے اوپر ایک بادشاہ کو بلا کر ایک امام بارگاہ کے پیچھے ایک پروگرام رکھنے کی کوشش کی گئی اور اس کام کو سارے شام قدیر شروع بنا رہے ہیں. چاہیے دیو رسی کی عادت میں مرنے کے لیے زندہ رہے ہم لوگ اسی بات کے لحاظ رہے کہ اہل بیت کے نام پر اہل بیت کی فکر کو پامال کیا جائے. اور اگر میں موجود ہوں اور روکنے کی کوشش کروں تو مجھے خوف یہ کہ میری عزت پامال ہو جائے. اب آپ سے پوچھوں گا مجھے کہ میری عزت زیادہ ہے نا کہ امیر المومنین کی عزت زیادہ ہے, امیر المومنین کا نام زیادہ ہے نا کہ اپنے میرا پامال ہو جانا زیادہ ہے. یہ وہ جگہ تھی کہ آپ مجھے اور آپ سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا. الحمد للہ کچھ لوگوں نے جو ہے اس کام کو روک دیا لیکن مسلسل یہ کام ہوگا, مسلسل مختلف جگہوں کے اوپر اس کام کو انجام دینے کی کوشش کی جائے. نہیں معلوم کیا کیا حربے استعمال کریں گے فکر اہل بیت کو پامال کرنے کے لیے. اور اگر یہ وقت آخر الزمان کا وقت ہے تو یقیناً دشمن اپنے حربوں میں ہر روز زیادہ پیچیدہ حربے استعمال کرے گا، ہر روز یقیناً زیادہ بڑی برائی کو لے کر آئے گا۔ اس دوران میں کہوں گا تبسل کرنا بہت ضرورت ہوگا، اہل بیت سے طرح ناز تبسل دے اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ میری خاندان اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ میرے اور آپ کے دل کا جڑ جانا بہت اہم ہوگا۔ کچھ ایسا اپنی زندگی کے اندر رکھیے کہ مسلسل خاندان اہل بیت کے ساتھ میرے اور آپ کا تبسل کرے، چاہے آپ دعائیں جہد کے ذریعے سے کام کو کریں، دعائیں تبسل کے ذریعے سے کام کو کریں، زیادہ عشورہ کے ذریعے سے کام کو انجام دیں۔ ہر روز میں اگر آپ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ کسی رابطے کے اندر آئے، اب اپنے اسی نماز اور مجلس کے بعد چلے جانے والی زیارتوں کو تبسل میں تبدیل کر سکتے، یہ کہ میں اور آپ سلام کریں جس توجہ کے عالم میں اس سلام کا واقع جواب نہیں آئے گا، اسی سلام کرنے کو اہل بیت احساس علیہ السلام کے حضور کا احساس کرتے ہوئے سلام کرتے، تو زندگی میں کتنے سلام معصومین کو کیسے کبھی تو جواب ملتا ہے؟ ہم نے ان باتوں کو نہیں سوچا، ہم نے اپنی زندگیوں کو اس ممبئی نورانی سے کاٹ کر رکھ دیا، نتیجہ یہ کہ ہم سستی کا شکار ہوئے چلے۔ اب دوبارہ سے زندگی دینے کی ضرورت ہے، اور میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں وہی جو پروردگار عالم نے اگر ہمیں کسی سعادت تک نہ پہنچانا ہوتا تو غم حسین نے ہمیں اس طرح زندہ نہ رکھا۔ مجھے یقین ہے، بھرپور یقین ہے اس بات کا، یہ کہ غالب مطالعہ نے ہماری نسلوں میں غم حسین کو زندہ رکھا ہے، یہ یقیناً اس بات کی علامت ہے کہ خالق خود چاہتا ہے کہ میں وہاں بن جاؤں۔ پروردگار عالم نے اس عنایت کو کسی اور کے اندر کیوں نہیں رکھا؟ کیوں پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو اس لیے مفتخر کیا کہ میں اور آپ بچپن سے اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کے درجے رکھا؟ خالق نے مراد یہ تو مجھے اور آپ کو سعادت دے دی، ہمارے اجداد کے ذریعے بھی سعادت دے دی، ہمیں اس توفیق سے سرکار کر دیا مجھے کہ ہم بچپن سے کام نہ اہل بیت کا تذکرہ کریں، اس میں یقینا کوئی مسئلہ ہے، اس میں یقینا خالق نے مراد کا کوئی پیغام ہے جو ہمیں اور آپ سے ادا کرنا ہوگا۔ تو آپ اپنے ان مسائل کے ذکر میں خاندان سے تبسل کریں، ان ذکر مسائل اور ان گریوں میں اہل بیت سے تبسل کریں۔ جب آپ خاندان اہل بیت کے ساتھ اہل مسلمان کی مصیبتوں کو سنیں، ان مصیبتوں کے پیچھے اپنے آپ سے پوچھئے کہ اب اس مصیبت میں خاندان اہل بیت کا ساتھ دینا ہے یا ساتھ نہیں دینا ہے، تب آپ کو اور مجھے احساس ہوگا۔ پر جب بھی آپ میدان کربلا کا جائزہ لیں، جب بھی آپ کے سامنے کربلا کا ذکر ہو، جب بھی آپ کے سامنے تجدید شہدا کا تذکرہ ہو، جب بھی آپ کے سامنے ایسے کسی مقدمے کا تذکرہ ہو جب سید الشہداء علی اکبر معاذ اللہ کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ یہ جو مولا نے مصیبت اٹھائی ہے، یہ جو علی اکبر کو اللہ اللہ کہنے کا غم برداشت کیا، یہ کس کی خاطر پر پوچھئے گا؟ یہ کہ مولا بی بی سکینہ کو بلا کر کہتے ہیں اے بی بی میرے شیوں کو پیغام دینا، میں نے اپنے شیر خان کو پانی پلانے کے لیے والا لیکن کسی نے اسے پانی نہ پلایا، یہ پیغام کس کے لیے پیغام ہے؟ یہ کربلا کی نبی پر اس گرم ریتی پر پڑے ہوئے بے گوروں کا بل لاشے، یہ کس کے لیے پیغام دے رہے؟ گیارہ محرم کا دن وہ قافلے اسرا روانہ ہونا تھا، نبی کریم سلام اللہ علیہ نے سب کو سوار کر دیا، اب مولا سید سجاد نے مقدم کی طرف ایک نظر دوڑائی، اب کسی باپ کا جنازہ اس کے بچے کے سامنے ہو اس کسی جوان سے پوچھئے سید سجاد اس بیماری کی حالت میں جب کے ہماری کے نیچے سے پاؤں بندے ہوئے تھے، بے بندی کے عالم میں اپنے بابا کی لاشی کو دیکھتے ہیں، ان دفعہ وقت آتا ہے روح برباد کر جائے، وہ عقیدہ عرب تشریف لاتی ہیں، اے بیٹا صبر کرو، اللہ کی راہ میں صبر کرو، یہ جنازے میں گوروں کا بند نہیں رہیں گے، یہ دفنا دیے جائیں گے۔ بس بارہ محرم کا دن آیا، روایتوں کے مطابق بلی اسد کی خواتین پہلے اس مندر کے اوپر پہنچ گئی ہیں، اب جو مندر دے گا بے گورو قبر لاشے جن کے سر کٹ کرنے دو پر جا چکے تھے وہ کھا کے کربلا پر پڑے ہیں، یہ منظر سید الشہداء پہلے اپنے خواب میں دیکھ چکے تھے، ایک دفعہ خواب دیکھتے ہیں کہتے میں نے خواب دیکھا ہے جیسے کربلا کے میدان میں بھیڑیے میرے لاش کو بکوڑ رہے ہیں، سید الشہداء تھے یہ کافی ہوگا، لاشیں بے گور و کفن نہیں گے، بنی اسد سے
بعد علی ادا اے ولی اسد ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. ملی اسد کی خواتین نے منظر دیکھ لیا, ہم نے مردوں کو پکارا, ارے بے غیرتوں تمہارے سامنے آل نبی کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, ان لاشوں کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے, اس بیابان میں کیوں یہ لاشیں چھوڑ آئے ہو؟ اب سب اٹھے, سب جمع ہوئے, لاشیں دفنانے کے لیے لوگ آ گئے, لیکن ایک لوشب مشکل پیش آئی ہے, ان کے لاشوں پر لباس نہیں ہے, لاشوں پر گردنیں نہیں ہے, اب ان لاشوں کو کیسے پہچانے ہیں؟ بس ایک موقع ہوا, کنویں سے گردوں کو باہر گزر ہوا, ارے کربلا کا وارث آ گیا. سید سجاد نے مری اسد کو جمع کیا, لاشیں دفنانا شروع ہوئے, اپنے بابا کا لاش اٹھایا, ایک جگہ کھلی ہوئی خبر پائی, اپنے بابا کے لاشے کو اٹھایا, بنی اسد نزدیک آئے, کہا ہم مدد کریں گے, کہا تم چلے جاؤ, اس لاشے کو دفنانے میں کوئی اور میری مدد کرے گا, کوئی اور اس لاشے کو دفنانے میں میری مدد کرے گا. بس لاشا قبر میں رکھ دیا, اور ایک عجب جملہ روایتوں میں لکھا ہے, مولا سید سجاد نے سر کے کٹنے کی جگہ پر اپنا رخ باہر رکھا. دنیا بعد کا مجرما والآخرت میں نور کا مشرقہ, یہ زمین آپ کے بعد تاریخ ہو گئی ہے اور وہ دنیا آپ کے وجود سے منور ہو گئی. بس یہ مرحلہ گزر گیا, پھر مٹی کا ڈال دی گئی, قبر تیار ہو گئی. اب قبر کے اوپر ایک جملہ لکھنا تھا, مولا سید سجاد قبر کو تیار کرتے ہیں, ایک جملہ لکھتے ہیں, ہاں قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوا عطشانا. ارے یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی خبر ہے جس کو پیاسا مارا گیا ہے. میں کہوں گا واہِ مظلومیت, میرے مولا اپنے باپ کی پیاس کو یاد کر رہے ہیں اور ان کے والد اپنے شیرخوار کی پیاس کو یاد کر رہے ہیں. سلام اس باپ پر جو پردہ غیبت میں اپنے جد سے امجد کے قبضے کر ہی آ پڑتے ہیں, اپنے جد سے امجد کے قبضے برواتے ہیں. اے میرے جد سے امجد, صبح شام آپ کے قبضے کے لیے آ کرتا ہوں, جد امجد صبح شام آپ کے گریا میں خون کے حضور ہوتا ہوں.
اے پاک پروردگار تجھے بادشاہ محمد اور محمد کا سبھی کی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے بادشاہ محمد اور محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے بادشاہ محمد اور محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی نورانی نصیب فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے بادشاہ محمد اور محمد کا ہماری موت کو ان کی راہ شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے بادشاہ محمد اور محمد کا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرما. پروردگار تجھے بادشاہ محمد اور محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں چاند نہیں بھی ہو تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے دشمن قابل انصاف نہیں ہو تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار مقام عالی مقدس کا تحفظ فرما. اے پاک پروردگار تجھے بادشاہ محمد اور محمد کا ہمارے عمل کو, ہمارے کاموں کو, ہمارے ایمان کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما. اے پاک پروردگار سید السردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار ہمیں ان کے آواز و انصار میں شامل فرما. اے سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص ان مومنین کے لیے جن کے سامنے عرض کر رہا ہوں, مرحوم جعفر علی محمد علی اور اہل خانہ, مرحوم محمد حسین, مرحوم محمد اور ان کے اہل خانہ, تمام شہداء انتظار کیا, تمام لوگ جو اسلام کے راہ میں شہید ہوئے, شہید عادل شہید غیاث الدین مصری, اور وہ تمام جنہوں نے اسلام کی ہدایت اور سربلندی کے لیے اپنے جانیں دی، تمام مراد اسلام علماء کرام، تمام وہ مومن مومنات جو دنیا کے مختلف خطوں میں جگہ جیسا علیہ السلام کی نصرت میں موجود آتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، تو تمام مومن جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان تمام کے لیے سورہ فاتحہ اور دین مطلب سورہ اللہ علیہ وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم.